أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته عزيزان محترم آج کی رات اپنے آقا کی خدمت میں گزرنے والی دسویں رات ہے. وہ وجود و سخا کے مالک، وہ کاروان نور کے پیکر اور رہبر، اور کاروان حسینی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ تمام نورانی پر اثر پر بار پر معنی اہداف کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزرا. اگر کوئی انسان اندھیرے میں ہے اور اس کو ایسا لگے کہ کوئی نورانی کاروان آ رہا ہے جس سے نور ساتے ہو رہا ہے، راستہ دیکھ رہا ہے، مستقبل روشن ہو رہا ہے، اگر انسان تماشائی بن کے اس قافلے کا دیدار کرے اور وہ نورانی کاروان اس کے سامنے سے ہو کر چلا جائے اور پھر وہ اندھیرے میں رہ جائے، یہ بہتر ہے یا اس نورانی کاروان کے ساتھ انسان ہمراہ ہو جائے اور اپنی زندگی کو اس نورانی راستے پر چلا دے جس کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت سمر جائے اور انسان اس تمام معنی میں ان تمام کمالات کے ساتھ اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش ہو کہ جب وہ انسان اس دنیا سے جائے تو لوگ اس کو یاد کر کے آنسو بہائیں، اور اگر وہ زندہ ہو تو اس سے ملنے کا مشتاق رہے، اشتیاق رہے. عزیزو، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسے آقا و مولا ملے، ایسے رہبران دین ملے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں، صرف اور صرف دوسروں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنا سب کچھ دیا. لوگ تو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے کچھ نہیں دیتے، دوسرے کی زندگی بنانا تو اور بات ہے. ہم اور آپ سب طبق دستورات احکام اسلامی ہر روز نماز پڑھتے ہیں اور اس نماز میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں. سورہ الحمد میں ایک دعا کرتے ہیں اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم, خدایا سیدھے راستے پر ہماری ہدایت فرما, خدایا سیدھے راستے پر ہمیں چلا. ہمارے کہنے میں اور اماموں کے کہنے میں اور نبیوں کے کہنے میں اس معنی کے مختلف انداز ہیں. اگر نبی اس کو کہے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہوں گے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اسی کے وجہ سے یہ صراط مستقیم بنا ہے, وہ جس راستے سے گزرے اس راستے کا نام صراط مستقیم بنا. کیونکہ اگلی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین, اس صراط پر, ان لوگوں کے راستے پر, الذین انعمت علیہم, جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. تو خدا کے رسول اور ہمارے انبیاء, ہمارے امام, ان کے راستے پر چلانے کے لیے اللہ فوراً مصداق, نمونہ, ماڈل بھی دے رہا ہے کہ تمہیں راستے پر چلنا ہے تو کس کے راستے پر چلنا ہے, جن پر ہم نے اپنی نعمتیں نازل کی. اور نعمتیں کب نازل ہوتی ہیں؟ نعمت شکر کے بعد نازل ہوتی ہیں, کہ جن کو ہم نے توفیق عبادت دی اور ان لوگوں نے اس توفیقات کا صحیح استعمال کیا, شکر گزاری کی. اور الشکر زیادہ, شکر زیادہ کرتا ہے انسان کی چیز کو زیادہ بناتا ہے, زیادہ کرتا ہے. اگر ایک انسان کہے گا تو اس کے اور معنی ہیں, اگر ایک انسان گناہگار کہے گا تو اس کے اور معنی ہیں. بہرحال کلمہ ایک ہے, جملہ ایک ہے, کہ دعائی جملہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ خدایا مجھے صراط مستقیم پر چلا. صراط لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں کہتے ہیں راستے کو, راستے کو. اور راستے ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں, سیدھے بھی ہوتے ہیں. ایگزٹس نکلتی ہیں, اگر انسان غلط ایگزٹ میں نکل جائے تو اپنے ہدف پہ نہیں پہنچ سکتا. اہدنا الصراط المستقیم, وہ راستہ جو سیدھا ہے, وہ راستہ نہیں کہ جس میں مجھے جھوٹ بولنا پڑے, وہ راستہ نہیں جس میں مجھے کسی کی برائی کرنی پڑے, وہ راستہ نہیں جس میں میں اپنے مومنین کے ساتھ پالیٹکس کروں, وہ راستہ نہیں جس میں اپنے لوگ دوسرے لوگوں کا نقصان سوچوں. خدایا میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ اپنا راستہ سیدھا کروں, میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ تیرا میرا ہدف تو میل بن جائے. اور اللہ جو ہے اس میں عبد اور معبود میں فرق کیا ہے؟ عبد اور معبود میں ایک فرق ہے, بڑا واضح فرق ہے. مثال کے طور پہ اس شہر میں مجھے ایک میرے دوست ملے, جیسے ہی ملے کہنے لگے مولوی صاحب آپ یہاں کہاں؟ کہنے لگے ہاں میں آج کل ادھر منہ ہو گیا ہوں. مولوی صاحب کوئی پریشانی ہو تو بتائیے گا, کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ میرے عزیز دوست ہیں, آپ مجھے کہنے میں شرم نہیں کیجیے گا. میں نے کہا جب بیچارے کہہ ہی رہے ہیں تو ان سے کہا کہ ذرا مجھے $100 دے دو. انہوں نے فوراً اپنے وعدے کی وفا کی, ایک سلوات پڑھ کے آپ حضرت تھوڑا آگے آ جائیں. اپنے وعدے کی وفا کی اور فوراً والیٹ میں سے $100 نکال کے مجھے والی صاحب بھیج دیا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی, میں نے کہا حضور ذرا $200 کی ضرورت اور ہے. اب انداز وہ نہیں ہے جو سب سے پہلے دینے کا تھا, دے تو دیے لیکن وہ انداز بدل گیا. اگلے دن پھر ملے کہ حضور مجھے ذرا $300 چاہیے. کہا مولوی صاحب آپ بڑے ویل خرچ ہیں, آپ بہت ہی زیادہ خرچ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ پیسے کا؟ اب ایک سوال اور لگ گیا. پھر شام کو ملے, कहा हुजूर जरा बहुत जरूरी काम आ गया, कुछ पैसे और चाहिए। कहा मौली साहब यहां पर मेरे पास पेड़ तो लगा नहीं है नोटों का, मैं बड़ी मुश्किल से कमाता हूं और आपको ये आप। अब बहरहाल वो मेरे अजीज दोस्त थे, एक दिन और नजर आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौली साहब, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, देना तो दूर है बस सलाम तक का ही हिसाब किताब। हमारी गरज और हमारी जरूरत हमें उनके दरवाजे तक ले गई, ये सोच के शायद हमारी आरज़ू और उम्मीदों को ये पूरा कर देंगे। हमने उनके घर दरवाजे पे जाके दस्तक दी, जाकर देखा एक बच्चा बाहर आया, कहा कि बाबा हैं, कहा बाबा हैं, कहा कि जाओ उनको बताओ मौली साहब आए हैं। बच्चे ने जाकर सादगी में कहा वो मौली साहब आए हैं, बुला रहे हैं। कहा बेटा उनसे कह दो बाबा घर पे नहीं है, बाबा घर पे नहीं। आरज़ू और उम्मीदें तो पूरी होना दूर, अब तो बाबा ने अंदर से इनकार और करवा दिया। तो मालूम यह हुआ कि हमने कई मर्तबा कोशिश की उनसे मिले, लेकिन फिर उन्होंने हमसे रुख नहीं मिलाया। तो मालूम यह हुआ कि बंदे और खुदा में फर्क यह है कि बंदा मांगने से दूर होता है और अल्लाह मांगने से करीब होता है। अब्द और माबूद में यही फर्क है कि अगर बंदे से इसरार किया जाए तो वो इसरार को पूरा नहीं कर सकता और वो अपनी आजिजी का ऐलान कर देगा, आपसे दूर हो जाएगा, आपसे ताल्लुकात खत्म कर लेगा। क्यों? क्योंकि उससे आप वो चीज मांग रहे हैं जो उसके पास महदूद है। और अल्लाह इसलिए नहीं घबराता कि उसके पास कोई चीज महदूद नहीं है, उसके यहाँ पे जो है फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है कि उसका बैंक बैठ गया, बल्कि वो तो कहता है कि तुम मेरे नाम पर दो, अगर किसी को कर्जा दोगे तो गोया तुमने अल्लाह को कर्जा दिया। और अल्लाह किसी का अगर पुश्तवाना बन जाए, बहरहाल 1:70। तो बहरहाल सिरात मुस्तकीम कुरान मजीद में 10 माना में इस्तेमाल हुआ है। सिरात के माना कुरान ने 10 मुकाम पे 10 मीनिंग्स बताए हैं सिरात के। सबसे पहला जो बयान किया उसमें से चाहता हूं, चूंकि आज की रात इस सिलसिले की नहीं है, चंद माना आपकी खिदमत में बयान करूं और अपने हदफ तक पहुंचने की कोशिश करूं। सबसे पहला रास्ता जो माना है सिरात के वो इबादत के, वह अने अबुदूनी हाजा सिरातुम मुस्तकी। सूरह यासीन में हम पढ़ते हैं कि मेरी इबादत करो क्योंकि यह सीधा रास्ता है। अब लोग इस सीधे रास्ते को भी टेढ़ा बना लेते हैं। इबादत की 3 किस्में होती हैं। एक इबादत इबादत अब्द गुलाम की इबादत, वो इबादत जो अल्लाह के लिए की जाए लेकिन उसका हदफ गैरुल्लाह हो, यानी जहन्नम के खौफ से की गई इबादत है तो इबादत अल्लाह की लेकिन हदफ यह है कि मैं जहन्नम में ना जाऊं। अल्लाह की इबादत है लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह आ गई कि इसमें एरर यह आ गया कि हमने इबादत को अल्लाह के लिए तो की लेकिन जहन्नम के खौफ से। दूसरी इबादत इबादत तमा, लालच के लिए की गई इबादत, यह भी इबादत अल्लाह की है लेकिन गैरुल्लाह हदफ है और वो है जन्नत के लालच में की गई इबादत कि इबादत तो करता हूं लेकिन जन्नत में चला जाऊं। और जन्नत में जाना बड़ी बात नहीं है, जन्नत में तो दीवाने भी जाएंगे, जो पागल हैं दीवाने मैड हैं बेचारे वो सब जन्नत में जाएंगे क्योंकि उनको कोई तकलीफ नहीं। जन्नत में जाना उस वक्त मजे में है कि जब जाए भी और दो चार की शिफात भी करें। और उस जन्नत में जाने का फायदा है कि जाए नहीं बल्कि जन्नत इंतजार करे कि हम मुश्ताक हैं इनको देखें, जैसे अबू जर गफारी मोहम्मद। Yeah. جزاک اللہ. جنت کس کا انتظار کر رہی ہے؟ ابو ذر غفاری کا، مقداد کا، سلمان فارسی کا. کیوں؟ یہ صدر اسلام میں بغیر کسی لالچ کے، نہ ان کو اسلام سے کوئی مقام چاہیے تھا، نہ یہ اپنے دین سے ایک خوف زدہ تھے، یہ اللہ کے نبی کو سچا جان کے، دین خدا کو حق مان کے اور اللہ کو لائق عبادت مان کے اپنے نبی کی پیروی کرتے رہے. اور اس مقام پہ پہنچے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، انہوں نے کہا کہ جو جہاں میرا نبی جائے گا وہاں ہم جائیں گے. اور مولا کائنات نے یہی بیان فرمایا، اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ جس کا رہبر یہ کہہ رہا ہو کہ خدایا نہ تیری جہنم کے خوف سے میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جنت کے لالچ سے تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ تجھے لائق عبادت پاتا ہوں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں. تو یہ عبادت عبادت احرار کہلاتی ہے کہ ہم عبادت تو کریں لیکن آزاد عبادت کریں، اللہ کے لیے عبادت کریں. اللہ کی عبادت اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے. عزیزوں، عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو خوشنودی خداوند عالم کا سبب بن جائے، اللہ کی خوشنودی کا سبب بن جائے. بس اپنے کام کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلاتا رہے. اور عبادت کے صراط کے دوسرے معنی ہیں اعتدال کے، اعتدال یعنی انصاف. اور انصاف کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ترازو ہوتی ہے، ترازو کے دونوں پلے ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر. نہیں، اللہ چاہتا ہے انصاف. ایسا بھی نہیں کہ آپ بالکل بے دین ہو جائیں، اور ایسے بھی نہیں کہ ایسے دیندار ہو جائیں کہ بالکل ہی اپنے حقوق کو اور اپنے کاموں کو بھول جائیں. ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا، کہتا یا رسول اللہ میرے پاس 500 درخت خرمے کے ہیں، اور میں نے سارے 500 درختوں کا خرمہ مستحقین کو دے دیا، غریبوں کو بانٹ دیا. آیت نازل ہو گئی، اے خدا کے رسول اس سے کہہ دو کہ خدا تمہارے اس انفاق سے راضی نہیں ہے، خدا اس وقت تم سے راضی ہے کہ جب سب کے حق دینے کے بعد حقوق کو بانٹو. گھر والوں کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے، اور لوگوں کا حق کیا ہے، جس کا جو حق ہے، اور اس کے بعد جو مستحقین کا حق ہے وہ دے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ سال بھر خیرات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے آپ خمس نکالتے تو کام والی صاحب اس سے کہیں زیادہ تو میں ویسے ہی دے دیتا ہوں. تو جس چیز کو آپ نے دیا اور آپ کے نام کی رسید کٹ گئی، اس سے آپ کا، آپ مثلا ڈونیشن دیں اور اپنی مورٹگیج جمع نہیں کرائیں، تو کیا وہ کمپنی بخش دے گی آپ کو؟ اور آپ اس سے کہیں کہ میری مورٹگیج تو $2,000 ہے، میں تو 5,000 دیتا ہوں. بھئی کہاں دیتے ہیں؟ کہا یہ رسید دے کے میں نے ڈونیشن دیا. کہا اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، ہمیں تو ہمارا جو رائٹ ہے، جو ہم نے چیز تمہیں بیچی ہے. تو خمس یا زکوٰۃ جو ہم پر ایک ذمہ داری ہے، اس کو ہم ادا کریں اور اس کے بعد انفاق کریں. چونکہ جہاں ہمارا رسید پر نام آ گیا، چونکہ خمس پہ ہماری رسید کا نام نہیں آتا، یہ مال میرا ہے ہی نہیں. آپ دسویں پارے کی سب سے پہلی آیت اٹھا کے دیکھیں، خمس کی آیت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس اضافی ہو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کا ہے، رسول اللہ کا ہے، اور اس کے ذوی القربیٰ کا ہے، یتیم مسکین اور ابن سبیل کا ہے. پورا راستہ بتایا گیا پہلی آیت دسویں پارے کی، انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، جا کے دیکھیں. بہرحال تو ہم اس کا حق ادا کریں جو ہمیں کہا گیا ہے، اس کے بعد ہم جتنا چاہیں انفاق کریں. تو ہر چیز میں اعتدال ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلاً آپ پوری کی پوری چیز جو ہے راہ خدا میں دے دیں اور اپنے نام کے آگے ایک تختی لگوا لیں میں غنی ہوں. اللہ غنی کو پسند نہیں کرتا. اسلام کوانٹیٹی پسند مذہب نہیں ہے، کوالٹی پسند مذہب، کیفیت پسند مذہب ہے، کمیت پسند نہیں ہے. یہاں یہ نہیں دیکھ رہا کون کتنا دے رہا ہے، وہ دیکھ رہا کون کیسے دے رہا ہے، کون کیسے دے رہا ہے. لہذا ہم کوششیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے، بھلا مل جائے، یہ نہیں، ایسا نہیں. اعتدال، انسان کو جو ملے اس پر پابرجا رہے، محکم رہے. ہم بہت سے لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں کوئی کرامت حاصل ہو جائے. مولوی صاحب کو ایسی دعا بتا دو کہ آفیسر پہ پھونک دو تو بس کچھ نہ بولیں. بھائی کون سی دعا؟ یعنی دعا کوئی اللہ کا نام اس میں اعظم کوئی ایسی چیز ہمیں دے دو جس سے بس ہم بارے کے نیارے ہو جائیں، ہمارا مال چار برابر ہو جائے اور ہم یہ کر لیں اور وہ کر لیں. ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگا کہ فرزند رسول, ہم نے سنا ہے کہ آپ کو علم کل ہے, آپ قرآن کا پورا علم رکھتے ہیں. امام نے فرمایا تمہاری ضرورت کیا ہے, بیان کرو. کہتا ہے فرزند رسول مجھے اسم اعظم سکھا دو. مولا نے فرمایا تمہیں اسم اعظم سیکھنا ہے؟ بولا جی. بولا کل پل بغداد پہ آ جانا اتنے بجے. آ گیا, صحیح, چونکہ چاہیے تھا. جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ امام کنارے کھڑے ہو گئے اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مولا کا انتظار کر رہا ہے. ایک بوڑھا بیچارہ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لا رہا تھا, اپنی پیٹھ پہ لیے ہوئے چلا جا رہا تھا. اب بہرحال چونکہ زیادہ تھا تو اس کو دیکھا نہیں, اور چلتے ٹائم اس جو حضرت کھڑے ہوئے تھے اس میں اعظم لینے کے لیے, ان کے پاس سے اس طرح سے گزرا کہ وہ اس کے کانٹے لکڑیوں کے اس کے ہاتھ میں چپ گئے. بڑا غصہ آیا اور اس بوڑھے کو پانی میں دھکا دے کے, یعنی پلس کے نیچے پانی میں پھینک دیا. وہ بیچارہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے باہر آیا, اور آنے کے بعد مسکرا کے اس کی طرف دیکھنے لگا. اس کو اور غصہ آیا کہ ایک تو میرے کانٹے چبائے, اوپر سے نیچے گر گئے, میں سمجھا تھا لڑنے آئے, تو خاموش کھڑا ہو. امام نے پوچھا کہ اگر تجھے میں اس میں اعظم دے دیتا تو کیا کرتا اس بوڑھے کے ساتھ؟ کہا فرزند رسول اس کو پتھر بنا دیتا تاکہ صبح قیامت تک یاد رکھتا کہ کسی سے پالا پڑا ہے. اس میں اعظم سے کیا کرتا میں؟ اسے پتھر بنا دیتا. امام نے فرمایا کہ اس بوڑھے کے پاس اس میں اعظم ہے, اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس ضعیف انسان کے ساتھ پاس اس میں اعظم ہے. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ اس نے اللہ کی عبادت کو مخلصانہ انداز میں انجام دیا, اللہ نے اس کو ایک انعام دے دیا, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے پاس میرے رموز ہونے چاہیے, کس کے پاس اس میں اعظم ہونا چاہیے. تم جیسے بے ظرف انسانوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے کہ جو ذرا سا کانٹا چبھنے پر اس کو پتھر کا بنانے کو تیار ہو, اور تم نے اس کو پل سے نیچے پھینک دیا, اس کے باوجود یہ اپنے لب نہیں ہلا رہا ہے. تو اللہ کے کمالات کرامات کو حاصل کرنے کے لیے انسان میں ظرفیت کا ہونا ضروری ہے. ظرفیت کا ہونا ضروری کیوں؟ قرآن مجید نے ہمیں خود کہا ہے, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, گیارہ قسم کھا کے کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالحمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. اس ایک چھوٹے سے جملے کو کہنے کے لیے اللہ نے گیارہ قسم کھائی ہیں, گیارہ قسم کھائی. اور چھوٹی موٹی چیزوں کی قسم نہیں کھائی ہے, بلکہ اس شمس کی قسم کھائی ہے جو نہ نکلے تو ہماری رات ہی ختم نہ ہو, اس قمر کی کھائی ہے جس کو جو نہ دیکھے تو ہماری عیدیں بند دیکھنا ہونا بند ہو جائیں, ہمیں ہمارے زمین کی, آسمان کی, چاند کی, ستاروں کی, ان تمام چیزوں کی اوج پہ آنے کے بعد قسم کھائی ہے. اور اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قسم ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی بات میں اعتبار وزنی بنانے کے لیے, اس کو طاقتور بنانے کے لیے قسم کا سہارا لیتے ہیں. اللہ کو سہارے کی ضرورت نہیں, لیکن اپنی اس بات کو چونکہ ہماری بات کو ہم جیسوں کو سمجھانا ہے, تو کہا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ ہلکی پھلکی بات نہیں ہے, بلکہ وہ بات ایسی ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا, اپنے آپ کو پاک کر لیا. قد افلح من زکا, پاک جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا, تزکیہ نفس کر لیا, وہ کامیاب ہے. بقیہ دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہے, چاہے اس کے محمد. میرے چھوٹے بھائی برادر بیٹھے ہیں, اس لیے اس مثال کو میں تکرار کروں تو میرے بزرگان نے ان سے اجازت لے کے کہ مثال کے طور پہ ہم مجلس پڑھنے جاتے ہیں, چلے گئے. یہاں تو مسئلہ دوسرا ہے, آج کل کروگر پہ سامان دوسرے طریقے سے ملتا ہے. ہمارے ملک میں دودھ والے گھر پہ آتے تھے دودھ دینے کے لیے, دودھ دینے کے لیے آتے تھے, بیل بجائی, ہم تھے نہیں, بچی ہماری باہر نکلی, کہا کون؟ کہا کہ بیٹا دودھ لینا ہے, برتن لے آؤ. بچی گئی اور اپنے سلیقے کے حساب سے کچن میں سے ایک برتن لا کے سامنے رکھا, انہوں نے دودھ ناپ کے ان کو دے دیا. اب جو اس دودھ کو گرم کیا تو پھٹ گیا, شکایتیں شروع ہو گئی, آپ ایک دن کے لیے باہر کیا چلے گئے, اس دودھ والے نے تو دودھ ہی خراب دے دیا, سارا دن بچہ بغیر دودھ کے رہا. ہم نے دوسرے دن دودھ والے کو پکڑ لیا کہ سرکار ہم ذرا باہر کیا گئے, آپ نے تو بڑی بڑا ظلم کیا ہم پہ، ہمارا بچہ سارا دن بھوکا رہا، آپ دودھ خراب دے گئے۔ اس نے کہا مولوی صاحب، خالی آپ کے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے، میں تو پورے محلے کو، پوری بستی کو دودھ دیتا ہوں، اگر آپ کی یہ بات صحیح ہے تو میں اپنی غلطی ماننے کو تیار ہوں۔ اس نے پڑوسیوں کو بلایا بیل بجا کے، کہا کیا بات ہے؟ کہا کل ہم نے آپ کو دودھ دیا تھا۔ کہا دیا تھا۔ کہا آپ کا دودھ پھٹ گیا؟ کہا نہیں، صحیح تھا۔ تو کہا مولوی صاحب ذرا برتن جا کے چیک کریں، کہیں برتن تو خراب نہیں تھا۔ اب جو دیکھا تو بچی مرچ کا بھگونا دودھ لے کے لے آ گئی تھی۔ اب پتہ چلا کہ اس ظرف میں مرچیں تھیں، مرچ بنتی تھی، روز کھانا بنتا تھا۔ اب دودھ کسی لیے ناسازگار ہے کہ دودھ مرچ کے ساتھ جم نہیں ہو سکتا، ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، لہذا وہ پھٹ گیا۔ چاہے دودھ کتنا ہی تازہ کیوں نہ ہو، اگر ظرف خراب ہے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اگر ظرف خراب ہے تو وہ دودھ پھٹ جائے گا، کتنا ہی تازہ کیوں نہ ہو۔ اگر ہمارا دل کا تزکیہ نہیں ہوا ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے، ہم نے اپنے قلب کو پاک نہیں کیا ہے، تو پھر چاہے کتنی عبادت کر لیں، چاہے کتنے ورد کر لیں، چاہے کتنی تعلیم حاصل کر لیں، چاہے جو کر لیں، وہ سب کی سب آلودہ ہوتی چلی جائیں گی۔ علم کا استعمال تکبر کے لیے ہوگا، پیسے کا استعمال ظلم کے لیے ہوگا، طاقت کا استعمال ظلم کے لیے ہوگا۔ یعنی جب تک ہم اپنے تزکیہ نفس کو نہ کر لیں گے، جب انسان تزکیہ نفس کر لیتا ہے تو پھر شجاعت اور بہادری اور سخاوت، ہر چیز کا کنٹرول اس تزکیہ نفس کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے جناب ابو الفضل العباس کہ ہم مصیبت میں پڑتے ہیں، لیکن یہ ان کے فضائل و کمالات میں ہیں کہ ایک انسان کا بہادر ہونا اور اپنے نفس پر اتنا کنٹرول رکھنا کہ اپنے آنکھوں کے سامنے پورا لشکر ختم ہوتا دیکھ رہے ہوں، لیکن اگر امام کی اجازت نہیں ہے تو ایک قدم آگے نہ بڑھائے، ایک قدم آگے نہ بڑھائے۔ صراط اعتدال کے معنی میں، اور صراط کے ایک معنی ہے امام کے، امام معصوم کے معنی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں انا صراط مستقیم، میں صراط مستقیم ہوں۔ خود زیارت جامع کبیرہ میں امام ہادی علی نقی علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کو اپنے آپ کو معرفی کرا رہے ہیں تو کرا فرماتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم ہیں لوگوں کے لیے، ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے، ہمارا راستہ وہ ہے کہ جو تمہیں اللہ سے ملا دے گا، اور اللہ کسی غلط راستے کے لیے ہدایت نہیں کرے گا، چونکہ ہم نے اس سے دعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور اللہ کہہ رہا ہے عطی اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وعطی الرسول، اور رسول کی، وعلی الامر منکم، جو تم میں اولی الامر ہیں۔ اب تم میں سے مراد جو رسول کے بعد جن کو ڈکلیریشن ہو وہ اولی الامر ہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اگر تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے پاس ہزاروں چیزیں ہیں پوری کائنات میں، بڑے بڑے ممکن ہیں ہمارے لیے آج یہ کرین بنی ہو، یہ فولاد بنا ہو، لوہا بنا ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں یہ سب چیزیں، کیونکہ اس نے زمین سے ان کو اس نے خلق کیا، ہم نے تو نکالا ہے ان کو، کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ بنایا، کہتے ہیں ڈسکور کیا، کھوج کی، ڈسکوری کی۔ اس کی ڈسکور کرنا یعنی کھوجنا، اس کو نکالنا اور بات ہے، اور بنانا اور بات ہے۔ لہذا اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی، یہ رسی کو کیوں کہا؟ بہت غور و فکر کرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ رسی کسے کہتے ہیں، کہا رسی اسے کہتے ہیں جو دو چیزوں سے باہم بٹ کے بنائی جائے، دو چیزوں کو بہت مضبوطی سے ایک دوسرے کے، وہ اس طرح سے ایک دوسرے سے چپکی ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہے کہ ان کو کھولیں گے تو بہرحال تکلیف ہوگی، اور جتنی وہ آپس میں جمی ہوئی ہوں گی، ملی ہوئی ہوں گی، مضبوط رسی کہلائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اس میں تفرقہ نہ کرو، اس میں تفرقہ نہ کرو۔ اللہ نے رسی، اب رسول اللہ آپ فرمائیے کہ رسی کیا ہے، رسی کے دو بٹ کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی، یہ اللہ کی جو رسی ہے وہ کیا ہے؟ یہ میرے اہل بیت ہیں اور کتاب اللہ ہے، اور یہ دونوں آپس میں اس طرح سے ملے ہیں کہ قرآن میرے سینے میں پلا ہے اور اہل بیت میرے سینے پہ پلے ہیں، قرآن میرے سینے میں پلا ہے۔ میرے سینے میں پلا ہے اور یہ میرے سینے پہ پلے ہیں, یہ صامت ہے, یہ ناطق ہیں, یہ بولتے ہوئے قرآن ہے, یہ عبارت ہے, یہ عملی زندگی ہے. قرآن بھی حق اور یہ بھی حق. جدھر قرآن جائے گا ادھر یہ جائیں گے, جدھر یہ جائیں گے ادھر قرآن جائے گا, کیونکہ یہ کبھی بھی مخالفت نہیں کرتے ہیں. یہ سراپا ان کی زندگی اور ان کے قصے اس میں لکھے ہوئے. لہذا صراط کے ایک معنی امام کے, اور امام جب یہ کہہ دے کہ تم میرے پیچھے آؤ تو پھر چونو چرا نہیں, اف اینڈ بٹ نہیں. لوگوں نے سوچا کہ رسول اللہ نے ایک راستہ بتا دیا, ایک ہمارے لیے ایڈریس لکھ دیا اور ہم اس ایڈریس کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. اس لیے کبھی تو کہا کتاب اللہ, کبھی تو اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے, اور کبھی کہا ہمارے لیے راستہ کافی ہے. طریقت, اب یہاں پہ اہل بیت کو ہٹا کے کہا میں طریقت, بس میرے راستے پہ چلو. اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ راستے پہ چلنا سیکھنا کس سے ہے, راستے پہ چلنا سیکھنا کس سے. قرآن نے اپنے اندر ایک واقعے کو, ایک حادثے کو, ایک واقعے کو کوٹ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو, جن کو موحد بنا لیا تھا, اللہ کا پرستار بنا لیا تھا, ان سے کہا کہ آؤ میں تمہیں بچاؤں گا. فرعون کا لشکر انہیں مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا, فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے, اور موسیٰ آگے اور ان کے پیچھے ان کی قوم. چلتے گئے چلتے گئے اور دریائے نیل کے کنارے پہنچے. جیسے ہی پانی کو دیکھا تو واحد ہائے توبہ مچائی کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں بچانے کا وعدہ کیا تھا, پیچھے مڑتے ہیں تو فرعون مارتا ہے, آگے جاتے ہیں تو سمندر ہمیں غرق کر دیتا ہے, دریا ہمیں غرق کر دیتا ہے, آخر ہم کریں کیا. کہا کہ جب تم نے مجھے رہبر مانا ہے تو پھر تم مجھ پہ بھروسہ رکھو, میں کسی ایسے کا نمائندہ نہیں ہوں کہ جس کے لیے اختیار میں کچھ نہیں ہے, میں ایسے کا نمائندہ ہوں کہ اگر وہ میرے ہاتھ کی لکڑی کو پھینکنے کو کہے تو وہ اجدا بن جائے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے تھے, دیکھ کر کہ اجدا بن گیا اور ان تمام سانپوں کو نگل گیا, یعنی دیکھنے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم ہمیں کیسے بچاؤ گے, آگے پانی ہے. جناب موسیٰ نے کہا خدایا میری مدد فرما, میری مدد فرما. کہا کہ موسیٰ اپنے عصا کو دریائے نیل کے حوالے کرو, دریائے نیل کے حوالے عصا کیا, پانی نے راستہ چھوڑ دیا, راستہ بن گیا, صراط بن گئی, راستہ بن گیا, وے بن گیا. اس کے بعد کہا کہ چلو اللہ نے ہماری مدد کی ہے اور دریائے نیل میں ہمارے لیے راستہ بنایا ہے. حضرت موسیٰ آگے آگے, ان کی قوم پیچھے پیچھے. جیسے ہی فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا تو لشکر والے بولے کہ موسیٰ تو کمال کے نکلے, پانی میں سے ان کو نکال کے لے گئے, یہ راستہ ان کیسے بنایا. فرعون کہتا ہے چونکہ یہ راستہ میں نے بنایا ہے اور موسیٰ کو چونکہ میں نے پالا ہے تو وہ میرے سارے رازوں کو جانتا ہے. تو فرعون سے اس کی قوم کہنے لگی کہ فرعون جب تو نے بنایا ہے تو ڈرتا کیوں ہے, تو آگے آگے ہم پیچھے پیچھے. بس فرعون دھوکا کھا گیا, پہلی بار دھوکا کھایا, اپنی قوم کے کہنے میں آیا اور آگے کہا کہ تو ہمارا رہبر, تو نے اگر یہ راستہ بنایا تو تو آگے اور ہم پیچھے. فرعون نے سوچا جب موسیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ نکل رہا ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ ہو جائے گا. لہذا فرعون جیسے ہی آیا تو آنے کے بعد اتنی تو مہلت دی کہ وہ آ جائے, راستے نے اتنی تو مہلت دی تاکہ وہ صراط پہ چلنے کی کوشش کرنے والوں کو دل نہ توڑے. لہذا جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کا لشکر اس کے پیچھے پیچھے آیا. اب پانی کو حکم ہوا کہ گلے ملو, جب موجیں آپس میں گلے ملنے لگیں تو پتا چلا کہ پورا لشکر بھی ڈوب گیا اور فرعون بھی ڈوب گیا. عزیزو ایک راستہ بنا تھا عصائے موسیٰ کے ذریعے, ایک راستہ بنا تھا, اور اس راستے میں دو قومیں گئیں, ایک قوم موسیٰ ایک قوم فرعون. قوم سے مراد یہاں پیروکار, ایک موسیٰ کے پیروی کرنے والے اور ایک فرعون کی پیروی کرنے والے. کیا وجہ ہے کہ راستہ تو ایک تھا, ایک تو نجات پا گیا گروپ اور دوسرا گروپ غرق ہو گیا, آخر کیا وجہ؟ اس واقعے نے قرآن میں نقل ہو کے ہمارے لیے یہ واضح کر دیا کہ عزیزو راہیں نہیں بچایا کرتی, راہبر بچایا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولانا بہرحال آگے تشریف لے آئے. بہرحال رحم والی صاحب سے کہا تھا لیکن چونکہ وہاں پہ مجلس ہوگی, ایک سلوات پڑھا. عظم اللہ حضورنا, عظم اللہ حضورنا و حضورکم. تو رہبر صراط مستقیم کے معنی ہے, ایسا نہیں کہ رسول اللہ ایک راستہ بن گئے تو اس پہ سب چل جائیں گے, علی والے بھی چلے جائیں گے اور کرے نہیں. راستہ وہ جس کو اللہ پسند کرے, اور اللہ اسی کو پسند کرے گا جس کو نبی پسند کرے, اور نبی اسی کو پسند کرے گا جس کو اس نے راستہ بتایا. اور اس کے لیے چونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر دنیا کے قانون کے لیے, ہر ملک کے لیے تین قانون ضروری ہیں, تین چیزیں ضروری ہیں, قوۂ مقننہ, قوۂ مجریہ اور قوۂ مدافعہ. یعنی ایک وہ طاقت جو قانون کو بناتی ہے, ایک وہ طاقت جو قانون کو چلاتی ہے, اجرا کرتی ہے, اور ایک وہ طاقت جو قانون کی حفاظت کرتی ہے. اس دین مبین اسلام کے قانون کو اللہ نے بنایا, نبی نے جاری کیا, اور اماموں کو اس کی محافظت کی ذمہ داری دی. اور میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی اور امام وہ ہیں کہ نبی وہاں سے پیغام لاتا ہے اور امت تک پہنچاتا ہے, اور امام وہ ہے جو امت سے عمل کرا کے اس کو اللہ تک پہنچاتا ہے, اس کو اللہ تک پہنچاتا ہے. لہذا انسان یہ صراط مستقیم دن میں ہزار مرتبہ بھی کہے اور اس کو عمل نہ کرے, اس کو قبول نہ کرے تو فائدہ نہیں. قرآن نے اس کے معنی امام کے معنی میں کہا ہے کہ قرآن صراط مستقیم امام کو بتاتا ہے اپنے زمانے کے امام کی پیروی کرے. کیوں؟ کیونکہ راہبر وہی ہو سکتا ہے کہ جو ادھر اور ادھر دونوں جگہ کو دیکھ سکتا, جس کے پاس, جس کے سامنے کائنات بالکل صاف شفاف ہو, جو کسی بھی طریقے کی ہیلے گری کو استعمال نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اماموں کا سیدھا سادہ راستہ ہے. صفین کا زمانہ ہے, معاویہ نے نہر پہ قبضہ کر لیا. جب قبضہ کر لیا تو پانی بند کر دیا مولا کائنات کی فوج پہ, مسلمانوں پہ پانی بند ہو گیا. لشکر پیاسا ہے, مولا کے پاس آ کے نالا شکوا کرنے لگے کہ علی ہم پہ پانی بند ہو گیا, آخر کریں کیا, بغیر پانی کے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور پانی کی پیاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان سے لڑیں اور فوج پانی کو اپنے قبضے میں کریں اور اس کے بعد پیاس بجھائیں, ابھی اتنی طاقت نہیں. مولا نے فرمایا کہ جاؤ پانی بھرنا ہے تو بھر لاؤ. پانی بھرنے کے لیے گئے تو وہ جو پہرے دار کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ پانی بھر لیجیے. جیسے ہی اطلاع ملی کہ پانی کی اجازت کس نے دی علی کو, کہا سرکار یہ عمر ابن عاص کی تحریر لائے تھے, یہ دیکھیے لکھی ہوئی, یہ عمر ابن عاص کی تحریر لائے تھے. کہا کہ یہ, کہا ہاں تمہاری تحریر ہے. کہا آپ کی تحریر دیکھ کے ہم نے اجازت دی ان کو پانی بھرنے کی. کہا کہ نہیں اب تحریر سے کام نہیں چلے گا, جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک کسی کو اجازت نہیں. دوبارہ پانی کی حاجت ہوئی, مولا نے کہا جاؤ. اب جو بھرنے گئے تو پھر پانی بھرنے دیا. کہا تمہیں منع کیا تھا پانی کی اجازت نہ دینا. کہا حضور آپ خود تو چل کے آئے تھے, میں اکیلا جھوٹ بول رہا ہوں, اتنے سپاہی ہیں سب سے پوچھ لیجئے. کہا کہ پھر اب عمر ابن عاص کی بھی سفارش ختم. کہا کہ پھر سفارش کیا. کہا کہ پانی کی ضرورت ہو گئی, مولا نے پھر بھیج دیا. اب جو گئے تو کہا کہ کیوں تم سے, کس سے پوچھ کے تم نے اجازت دی پانی بھرنے کی. کہا حضور آپ کی انگوٹھی لے کے آئے تھے, انگوشتری خلافت لے کے آئے تھے, یہ انگوٹھی کیا آپ کی نہیں ہے. اب جو معاویہ کو اس کی انگوٹھی دکھائی تو کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں سے نکلی کب. پھر مولا کائنات نے بتایا کہ اگر یہ دنیا کو مکر سے چلانا ہوتا تو علی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں چلا سکتا. خدا کی قسم میں علی ابن ابی طالب, پوری دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈال دی جائے اور اگر مجھ سے کہا جائے کہ ایک چیٹی کے منہ سے ایک تنکا چھین لو ظلم کے انداز میں, تو علی ابن ابی طالب دنیا کو تو ٹھوکر مار دے گا لیکن اس تنکے کو نہیں چھینے گا. نعرہ صلوات اللہ صلی اللہ محمد. وہ ہیں کہ جنہوں نے ظلم کے لیے ہمیں منع کر رہے ہیں, یہ مکر نہیں کرنا چاہتے. بس فرق اتنا سا ہے کہ معاویہ کے جتنے لوگ ہیں اس کے مخلص ہیں, اور علی کے ساتھ جتنے ہیں سارے ایمان میں ڈگمگا رہے ہیں. آخر کیوں, یہ کیا وجہ ہے کہ علی حق پہ نہیں ہے؟ وہ علی جو پہلے اعلان کر دے کہ جنگ میں کتنے لوگوں کو مرنا ہے. یہ مولا کائنات نے اپنے دشمنوں کو بہت معاف کیا کہ جاؤ میں نے تمہیں چھوڑا, لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ جس کو بردبار, جس میں حلم ہو اللہ کا, درگزر ہو. اگر امام بھی ہم اور آپ جیسا ہو تو دس بار تو انسانوں کو پتھر کا بنا دیں, دس بار بدلے لے لیں. ایک شخص مولا علی کا چاہنے والا تھا, نجف اشرف جاتا تھا اپنے دیہات سے, تو راستے میں ایک کمبخت ناصبی مولا کا دشمن اسے ملتا تھا, اسے اذیت کرتا تھا, ستاتا تھا, تانے دیتا تھا, برا بلا کہتا تھا, گالی دشنام دیتا تھا. بیچارہ سنتا تھا, صبر کرتا تھا روز. وہ سوچتا تھا کہ شاید یہ بری بری باتیں سن کے یہاں سے اپنا راستہ بدل لے یا جانا بند کر دے نجف, لیکن وہ صبر کرتا تھا. ایک دن اس نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ آج تم جس علی کے پاس جاتے ہو آج میں اسی کو برا کہہ کے بتاتا ہوں. اور مولا کائنات کو نا سزا کہنے لگا, دشنام دینے لگا. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ جو کچھ کہنا ہے مجھے کہہ لو, میرے مولا کو کچھ نہ کہو. کہا کہ میں تمہیں بھی کہتا ہوں, تمہارے مولا کو بھی کہتا ہوں, جو ہو سکے کر لینا. اس نے کہا آج میں تمہاری شکایت کروں گا. کہا کہ شکایت کرنا, میں بھی دیکھتا ہوں علی میرا کیا کرتے ہیں. گیا اور جانے کے بعد مولا کی زری سے لپٹ کے رونے لگا, آج اپنی کوئی حاجت نہیں مانگا کہ علی مجھے آج کچھ نہیں چاہیے, آج صرف مجھے اس انسان سے بدلہ چاہیے کہ جس نے آپ کو برا کہا ہے. اور مولا آج کوئی ایسا کرامت دکھائیے, کچھ ایسا معجزہ دکھائیے کہ اس کو برباد کر دیجئے. روتے روتے غش کے عالم میں آیا. جیسے ہی غش میں آیا کیا دیکھتا ہے, امیر المومنین نے اپنی آغوش میں اس کو سر کو رکھا ہوا ہے اور اس کے آنسوؤں کو اپنے دامن سے پوچھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے چاہنے والے, میرے محب, میرے بچے, خاموش ہو جا. کہا مولا مجھے بدلہ چاہیے. کہا کہ بے شک میں تجھ سے ایسا بدلہ لیتا کہ وہ صبح قیامت تک اس کی نسلیں یاد رکھتی, لیکن کیا کروں, اس کا ایک عمل ایسا ہے جس نے مجھے اس کے لیے روک دیا ہے. کہا مولا وہ کیا عمل ہے؟ کہا ایک دن وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا نہر میں, تو جیسے ہی اس نے پانی کو دیکھا وہ میرے بیٹے حسین کی پیاس کی یاد میں تڑپ اٹھا اور کہتا ہے کہ اہل کوفہ کے پاس اتنا اس نہر میں پانی تھا, اگر دو قطرے آپ فرزند علی کو مل جاتے تو کیا بگڑ جاتا. اس کی آنکھوں میں آنسو کا آنا تھا. کہا کہ میرے حسین کے لیے اس کی تشنگی کو یاد کیا, میرے حسین کی تشنگی کو یاد کیا. جا جس طرح میں صبر کر رہا ہوں تو بھی صبر کر. وہ واپس چلا جانے کے بعد انتظار میں ہے کہ شاید علی مجھ پہ کوئی عذاب کرے. کہا تیرے مولا نے کیا کہا؟ کہا کہ میرے مولا تجھ پہ بدلہ لیتا, تجھ پہ عذاب نازل کرتا, مگر تیرے اس دن کو یاد کر کے جو تُو نے حسین پر آنسو بہائے تجھے معاف کر دیا. اب جیسے ہی اس نے سنا کہ علی اتنا جانتے ہیں کہ میں کب رویا تھا, کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھ سے خطا ہو گئی, اے حق علی, اے حق ولی, میں تجھے پہچاننے میں مجھے دیر ہو گئی. لہٰذا اس دن سے امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے, میں آج کے بعد عزیزو اہل بیت کے نزدیک ہماری ان خدمات کی بڑی قدر و منزلت ہے. بے شک ہم اور آپ اس کو اپنا آنا اور جانا سمجھتے ہو, لیکن ہماری یہ آنے اور جانے کا سبب زہرا مرضیہ کے دل کے سکون اور ٹھنڈک کا سبب بنتا ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے, کسی غم میں نہ رلائے. ہمارے ایک استاد ایک واقعہ نقل کرتے تھے, کہتے ہیں کہ ایک شخص قم سے تہران مجلس پڑھنے جایا کرتا تھا. وہاں جب مجلس پڑھنے جاتا تو کیا دیکھا کہ اس مجمع میں سب متوجہ ہیں مجلس میں, لیکن دو نوجوان بالکل آخر میں بیٹھے ہیں اور شروع سے لے کے آخر تک مذاق کر رہے ہیں, مذاق کرتے ہیں, ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہ سلسلہ ایک محرم سے شب عاشور کا وقت آ گیا اور ان کا مذاق کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں میں نے طے کر لیا کہ آئندہ میں یہاں نہیں آؤں گا, چونکہ یہ بادب بچے نہیں. اگلے سال پھر ان کو بلانے گئے تو کہا کہ مولانا چلیے. کہا نہیں, اب میں آپ کے حسینیہ میں نہیں آؤں گا. کہا مولانا کوئی بات ہو گئی؟ کہا کہ آپ کے یہاں پہ میں نے دیکھا دو جوانوں کو کہ شاید پہلے دن دیکھا کہ ہنس رہے ہیں، دوسرے دن دیکھا شب عاشور ہو گئی لیکن ان کی ہنسی میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ کہا نہیں مولانا ہمیں متوجہ کریے کون ہے، ہم آپ ان کو دیکھیں گے، تنبیہ کریں گے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں گیا اور جانے کے بعد میں نے ممبر پہ بیٹھا تو کیا دیکھا، وہ جوان جو آخر مجمع میں بیٹھتے تھے ممبر کے نیچے بیٹھے اور شروع مجلس سے آنسو بہا رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ انہوں نے مذاق کا کوئی دوسرا طریقہ نکالا ہے۔ جیسے ہی مجلس ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان دونوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور چومنے لگے اور رونے لگے اور معافی مانگنے لگے کہ مولانا ہمیں معاف کر دیجئے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ہنسی کا سلسلہ شب عاشور تک چلتا رہا، اور جب جیسے ہی آپ ممبر سے اترے اور اندھیرا کر دیا گیا اور لوگوں کو قرار یہ تھا کہ ماتم کریں، تو ہم نے کہا کہ ساری رات کون ماتم کرے، اٹھو چلو آرام کرتے ہیں۔ ہم دونوں دوست اپنے یہاں سے اٹھے اور جانے لگے۔ مجھ سے خطا یہ ہوئی کہ وہاں پر چائے کے لیے کچھ کیوبس رکھے جاتے ہیں، شکر کے قندان رکھے جاتے ہیں۔ اندھیرا تھا، میرا پیر اس قندان سے ٹکرایا، ساری قند ساری شکر بکھر گئی۔ دوسرے ساتھی کے پیروں میں اس شکر کا آنا تھا، اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں اس کو اٹھاتے ہیں چونکہ حسین کا تبرک ہے۔ ہم نے تبرک سمجھ کے اس کو جمع کیا اور کونے میں رکھ کے چلے گئے۔ وہ بھی جا کے سو گیا، میں بھی سو گیا۔ رات میں خود نے بھی خواب دیکھا، میں نے بھی دیکھا، میرے دوست نے بھی خواب دیکھا کہ یہ پورے عزاداروں کا مجمع مجلس کر رہا ہے اور وہاں پر حسین ابن علی علیہ السلام ایک کرسی لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس دروازے پر ابو الفضل العباس کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب مجلس عزاد ختم ہوئی تو امام فرماتے ہیں کہ عباس میرے ان محبوں کا نام ایک فہرست میں تحریر کر کے مجھے دے دو۔ مولا نے ان تمام محبوں کا نام لکھ کے آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ کیا دیکھتے ہیں، امام نے فہرست پر ایک نگاہ ڈال کے کہا کہ عباس ان دونوں کا کیا نام تم نے نہیں لکھا؟ کہا آقا وہ آپ کے محب نہیں۔ اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ عباس ہمیں اپنی لسٹ سے نکال دے، اپنی فہرست سے نکال دے۔ کہا مولا آقا آپ نے محبوں کے لیے کہا، یہ آپ کے محب نہیں ہے، یہ مذاق کرتے ہیں آپ کی مجلس عزا میں۔ امام نے فرمایا عباس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے اس شکر کو میرا تبرک سمجھ کے احترام کر لیا، حسین کو ان سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، بس یہ سننا تھا کہ ہم بیدار ہو گئے، ہم نے توبہ کر لی اور سال بھر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزو یہ فرش عزا مذاق نہیں ہے، عزیزو یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ ایک دکھیاری ماں کو پرزا دینے کے لیے ہم سب آتے ہیں، اور عزادار اپنے آقا کو پرزا دیتے ہیں، شہزادی کانے خاتون کو، خاتون جنت کو پرزا دیتے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آج شب عاشور آ گئی، وہ رات آ گئی کہ جس میں حسین کے چاہنے والوں کو حسین نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اپنے ہیرو کو پرکھنا شروع کیا۔ کہا کہ میں شمع کو غل کرتا ہوں، جس کو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں نے اپنی بیعت کو اس کے سر پہ سے ہٹایا، اس کی گردن سے ہٹایا، اور میں راضی، میرا رب راضی، میں روز محشر اس کی شفاعت کروں گا۔ جیسے ہی دوبارہ شمع روشن کی گئی، کیا دیکھا، تمام چاہنے والوں نے اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے لی۔ کہا فرزند رسول، ارے یہ جان کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ چلے جاؤ، یہ فوج عشقیا میری دشمن ہے۔ فرزند رسول اتنا بتا دیجئے ہمیں کتنے اور زندہ رہنا ہے، ایک سال، دو سال، دس سال، پچاس سال؟ فرزند رسول روز قیامت آپ کی ماں کو کیا جواب دے گے کہ میرا حسین تنہا رہ گیا اور تم چلے گئے؟ اے شہزادی یہ کون ہے ان کے لال؟ ارے دشمنوں سے جنگ تو بڑی بات ہے، اگر آپ حکم دے تو اپنے ہاتھوں سے تلواروں کو، اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ عزیزو وہ وقت ہو گیا کہ یہ قافلہ زندہ نے شام سے رہا ہو کر مدینے آ گیا۔ مدینے آ گیا، مدینہ میں امام زین العابدین کا بس بسر یہ ہے کہ مسجد النبوی میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے باپ پر گریہ کرتے ہیں، باپ پر گریہ کرتے ہیں۔ امام کا چاہنے والا منہال ایک مرتبہ کوفے سے مدینہ کی سمت آیا، فرزند رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ بیت الشرف پہ پہنچا، پتہ چلا کہ آقا صبح مدینہ رسول صبح مسجد النبی چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آقا گریہ کرتے ہیں۔ منہال بھی مسجد النبوی پہنچے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ۔ ایک مرتبہ سلام کیا، آقا نے دیکھا کہ صحابی کوفے سے آیا ہے، منحال کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آقا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا منحال مختار، ہمارے دوست مختار کے کیا حال ہے؟ کہا آقا آپ کے بابا کے
اپنے دشمنوں سے بدلہ لے رہا ہے. امام نے شکریہ ادا کیا, مختار کے لیے دعا کی. اس کے بعد امام نے ایک سرد سانس لی اور اس کے بعد پوچھا, منہال تم کوفے سے کب چلے تھے؟ کہا فرزند رسول میں مستقیم سیدھا یہی آ رہا ہوں, میں بس کوفے سے اتنے روز پہلے چلا تھا. کہا مختار اتنا بتاؤ منہال کہ جب تم کوفے سے چلے تھے تو کیا حرملہ گرفتار ہو گیا تھا؟ کہا آقا اس وقت تک حرملہ گرفتار نہیں ہوا تھا. امام تڑپ اٹھے, کہا کہ اے مختار منہال کب تمہیں واپس جانا ہے؟ کہا آقا میں چاہتا تھا کہ ایک طولانی سفر کے بعد آیا ہوں, ایک طولانی مدت کے بعد آیا ہوں آپ کی خدمت میں زندگی بسر کرتا. کہا منہال میں بھی یہی چاہتا تھا میرے پاس رہو, لیکن میرا پیغام بڑا ضروری ہے. ارے مختار کو کوئی پیغام پہنچا دے کہ جب تک وہ حرملہ کو اسیر نہیں کر اس سے بدلہ نہیں لیتا ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا. منحال امام کا چاہنے والا کھڑا ہو گیا, اے حجت خدا آپ حکم فرمائیے. منحال ابھی تو گرد سفر دور نہیں ہوئی, کہ آقا خاک ہے اس جینے پر اور اس سفر پر, آقا خاک ہے میرے آرام پر, آقا آپ کے حکم کو وہاں پہنچانا ہے یہ میرے لیے شرف کی بات ہے. منحال دوبارہ چلے, امام سرحد مدینہ تک خدا حافظی کہنے آئے. منحال وارد کوفہ ہوئے, مختار کو اطلاع ملی کہ منحال واپس کوفے سے آ گئے ہیں. ایک مرتبہ منہال کو حاضر کیا, منہال نے کہا کہ مختار اپنے نصیب و مقدر پہ سلام کر کہ تجھے تیرے آقا نے سلام کہلوایا ہے. مختار نے رخساروں پر تواجے مارے, ہائے رے انقلاب زمانہ, ارے کونوں مکا کے مالک غلاموں کو سلام کہلوائے. اور بتا, کہا مختار تیرے لیے بہت ضروری پیغام لے کے آیا ہوں. کہا کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ میرے آقا نے تیرے کام کو بہت ہی تعریف کی ہے, تیرے لیے دعا کی ہے اور ایک سوال کیا ہے کہ مختار کیا تم نے حرملہ کو گرفتار کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو جلد از جلد اس سے بدلہ لو, یہ ہماری دلی خواہش ہے. مختار نے کہا میرے آقا کی خواہش سراخوں پہ, فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور آج حرملہ کو گرفتار کر کے لایا جائے. عزیز و حرملہ آ گیا. حرملہ کون ہے؟ کہ جس نے کربلا میں بڑے ظلم ستم کیے. یہی حرملہ ہے کہ جس نے علی اکبر کے کلیجے پر تیر مارا ہے. یہی حرملہ ہے جس نے عباس کی مشک سکینہ کو چھیدا ہے. یہی حرملہ ہے کہ جس نے علی اصغر سے بک کو قتل کیا ہے. یہی حرملہ ہے جس نے حسین کی پیشانی پر اس پیشانی نازنین پر تیر مارا ہے. بس حرملہ گرفتار کیا گیا, کسی نے کہا اس کی سزا یہ ہو, کہا اس کی یہ سزا ہو. مختار نے کہا سزا کو میں معین کروں گا. ارے کوفہ میں اعلان کر دو کہ کل تمام اہل کوفہ جمع ہو جائے, حرملہ کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو سزا دینی ہے, اور بالخصوص